الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، صدق الله العظيم۔ معزز بھائیو، قرآن کریم کے کئی ایک نام ہیں۔ قرآن شریف جو ایک کتاب ہے، ہم جس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے کئی ایک نام ہیں۔ علماء کرام نے تقریباً اس کے 55 نام ذکر کیے ہیں، 55۔ ان 55 ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے۔ ذکر، بارہا ایک آیت کریمہ سنی ہوگی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ذکر سے مراد قرآن کریم۔ اب یہ ذکر کا مطلب کیا اس کو تسبیح کی طرح پڑھ لینا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، سبق لینا۔ قرآن کریم کو ذکر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کی نصیحت کے لیے اتارا ہے، اور قرآن کریم میں نصیحت کا جو پہلو ہے، نصیحت کے اعتبار سے جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کا سمجھنا اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے ہر طبقے کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک دم آسان کر دیا ہے۔ قرآن آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، وہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ اگر اس کی علمی باریکیاں اور اس میں ذکر کیے ہوئے علوم، اس کے نکات، اس کے حقائق کو دیکھا جائے تو اس سے مشکل کوئی کتاب نہیں، بہت مشکل۔ بڑے بڑے لوگوں کو اس کو حل کرنے میں پریشانی پیش آئی، لیکن اگر اس کو نصیحت کا چشمہ لگا کر دیکھا جائے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جس مقصد کے لیے اس کو اتارا گیا ہے، اس مقصد کے لیے اگر اس کو لیا جائے تو اس سے زیادہ آسان بھی کوئی کتاب نہیں۔ سورہ قمر اللہ تعالیٰ نے 27 پارے میں ایک سورت نازل فرمائی، اس میں بار بار ایک آیت کو ریپیٹ کیا گیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا، ہے اب کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن یہ پوچھتا ہے۔ اور ایک بہت اچھی بات سناؤں، علماء نے لکھا کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں رکھوایا۔ سورج کی تبدیلی، سورج کی گردش، سورج میں ہونے والے جو انقلابات ہیں، وہ ہر کس و ناکس کو سمجھ میں نہیں آتے۔ ڈیپ دیکھنا پڑتا ہے، سیٹلائٹ، فلکیات، اس کے جو ماہرین ہیں وہ اس میں ریسرچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سورج 31 تاریخ کا ہے یا 28 تاریخ کا ہے، ورنہ سورج کی روزانہ کی حالت ایک جیسی ہے۔ لیکن چاند کی حالت کو آسانی سے آدمی سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے جن کے پاس کوئی سیٹلائٹ کا علم نہیں تھا، بیچاروں نے کبھی سیٹلائٹ کو سنا بھی نہیں ہوگا، کھیتوں میں کام کرنے والے ہوتے تھے، لیکن چاند کو دیکھ کر بول دیتے تھے کہ یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے یا تیسری تاریخ کا چاند ہے۔ دوسری بات، چاند ہر آدمی کو نظر آتا ہے، خاص طور پر 14 رات کا چاند، امیر کو بھی غریب کو بھی بالکل واضح ہوتا ہے، اس کی تبدیلی ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے چاند نام کی صورت میں اس آیت کریمہ کو رکھا کہ قرآن کریم کی نصیحتیں ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہیں، کوئی اس کو گھر میں بیٹھ کر سوچے، کوئی اس کو بنگلے میں بیٹھ کر سوچے، کوئی کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ذکر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ معاف کیجئے کہ آج 10 پارے، کل 10 پارے، پرسو 10 پارے، آج ایک قرآن پڑھ لیا، کل ایک قرآن پڑھ لیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ ہم نے 10 سال میں پوری کی، اور جب سورہ بقرہ پوری کی تو ایک اونٹ ذبح کر کے ہم نے لوگوں کی دعوت کرائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 سال کیسے لگ گئے، ہم لوگ تو سورہ بقرہ فٹافٹ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کو صرف تلاوت کی نسبت سے، تلاوت کی حیثیت سے نہیں پڑھا تھا، اس کی ایک ایک آیت میں غور کرتے تھے، وہ آیت کریمہ انسانوں سے کیا کہتی ہے اس کو سوچتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں ہوتی تھی جو اترتی ہو اور ہم عمل کیے بغیر دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہوں، جو بھی آیت اترتی تھی ہماری سمجھ میں جب وہ آ جاتی تھی ہم اس پر عمل کرتے تھے، پھر دوسری آیت کی طرف آگے بڑھتے تھے۔ یہ قرآن کریم کا اصل مقصد ہے، تذکر سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو، نصیحت حاصل کرنا۔ اور قرآن کریم نے ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ میری آیتوں سے نصیحت کون حاصل کرے گا۔ بہت سے لوگ سنتے ہیں قرآن تو ٹرانسلیشن بھی پڑھتے ہیں، جتنے ٹرانسلیشن، جتنی طباعت اور جتنا چھاپنا قرآن کریم کا ہوا اتنا دنیا میں کسی بھی کتاب کا نہیں ہوا، لیکن اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ شرط پائی جائے تو ہم قرآن کریم سے نصیحت حاصل کریں۔ وہ شرط ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جیسے ڈاکٹر دوا تو دیتا ہے سب کو، لیکن اس دوا سے فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال کرے، ڈاکٹر کی شرط کے مطابق اس کو استعمال کرے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی دوا لے رہا ہے لیکن ڈاکٹر کی بتائی ہوئی شرط کو پورا نہیں کرتا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، دوسرے کو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس شرط کو پورا نہیں کیا۔ ایک مثال بہت سمپل کر کے سمجھاؤں، شاید آپ کے کینیڈا میں بھی نیوز ریلے کرنے کے لیے کوئی ریڈیو اسٹیشن ہوگا، جیسے بی بی سی ہے، ہندوستان پاکستان میں ہے کراچی ریڈیو اسٹیشن، ہندوستان میں احمد آباد ہے، وغیرہ وغیرہ شہروں میں پایا جاتا ہے، اور اب تو بہت سے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی چینلیں بنتی ہیں، خبریں ریلے کی جاتی ہیں۔ دھیان سے مثال کو سمجھو، یہ خبریں کس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، اس کی شفٹنگ ہوتی ہے، اس کو ریلے کیا جاتا ہے؟ ہوا کی لہروں کے ذریعے۔ ہوا یہ آواز کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے، سائنس نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ اسی لیے امریکہ کے کچھ لوگ ہواؤں کی تلاش میں ہے کہ ایسی کوئی ویو مل جائے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پائی جاتی ہو۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فون پر جب بات کرتے ہیں، آپ کینیڈا میں بیٹھے ہو، کوئی بمبئی میں بیٹھا ہے، کوئی لاہور میں بیٹھا ہے، یہ ایک دوسرے کی آواز کو کون پہنچاتا ہے؟ ہوا پہنچاتی ہے۔ اور اس سے ہوا کی تیز رفتاری کا بھی انداز ہوتا ہے کہ آدمی بولنا پورا نہیں کرتا، اس سے پہلے یہ ہوا اس کی آواز کو لے کر وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کی طاقت تو دیکھو کہ اس نے ہوا میں کتنی زبردست طاقت پیدا کر کے رکھی ہے۔ اب کینیڈا کے کسی ریڈیو اسٹیشن سے یا کسی نیوز چینل سے ایک خبر، نیوز یا کوئی پروگرام ریلے ہو رہا ہو، اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ اس کو کون سن سکے گا؟ اس کو کون دیکھ سکے گا جس نے کیبل کو جوڑا ہو یا اینٹینا لگایا ہو؟ پھر اس نے وہ ٹیلی ویژن کو یا ریڈیو کو آن کیا ہو، صحیح اسٹیشن ملایا ہو، چینل کا صحیح نمبر ریموٹ کے ذریعے یا ڈسپلے پر اسکرین ٹچ کر کے اس نے ملایا ہو، تو وہ صحیح خبریں بھی سن سکے گا، وہ جو پروگرام نشر کیا جاتا ہے اس کو دیکھ بھی سکے گا۔ دوسرا ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس ٹیلی ویژن ہے، جس کے پاس ریڈیو بھی ہے، لیکن اس نے اس کو آن نہیں کیا، اس نے اس کو صحیح اسٹیشن کے ساتھ ملایا نہیں، صحیح نمبر پر نہیں جوڑا، تو اب وہ اس کو سن بھی نہیں سکتا، وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ اب وہ اعتراض کرے، سوال کرے، ڈاؤٹ کرے، آرگیومنٹ کرے، الزام لگائے کہ یہ کوئی بات ہے یار، میرے پڑوس کے ریڈیو پر برابر خبریں آ رہی ہیں اور میرے ریڈیو پر کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، میں نہیں سن رہا ہوں، تو قصور ریڈیو اسٹیشن کا نہیں ہے، قصور اس کا اپنا ہے کہ اس نے صحیح اسٹیشن کو نہیں ملایا، اس نے ریڈیو کو آن نہیں کیا۔ بس ٹھیک اسی طریقے سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی لہریں کعبۃ اللہ کے اوپر اترتی ہے، کعبہ مرکز ہدایت ہے، عرش الہی اس کے مقابلے میں بیت معمور اور اس کے بالکل مقابلے میں کعبہ۔ یہ ہر مسلمان کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ کعبۃ اللہ کو لوگوں نے اپنا قبلہ کیوں بنایا ہے، وہ تو پتھروں کا ایک گھر ہے۔ کچھ زمانے پہلے ہندوستان میں وشو ہندو پریشد وغیرہ نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ اگر ہم مورتی پوجا کرتے ہیں، ہم پتھروں کو پوجتے ہیں، تو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، یہ مسلمان بھی تو ایک پتھر کے آزو بازو چکر لگاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، فرق کیا رہا؟ تم بھی پتھر کو پوجتے ہو، ہم بھی پتھر کو پوجتے ہیں۔ ان کو اصل میں معلوم نہیں ہے کہ یہ پتھر کی پوجا نہیں ہے، یہ ایک ڈائریکشن ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبۃ اللہ پر حملہ کرے گا، اس کو ڈھا دے گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس کو ختم کر دے گا، لیکن نماز اسی ڈائریکشن میں ہوگی، نماز اسی جگہ پر اور اسی کی طرف رخ کر کے کی جائے گی۔ اگر پتھر کی عبادت کرنا مقصد ہے تو پتھر ہٹ جانے کے بعد یا پتھر گر جانے کے بعد تو وہاں عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے بہت آسان سمجھنے کی چیز ہے کہ مسلمان عمارت کو مسجد نہیں سمجھتا، وہ جگہ کو مسجد سمجھتا ہے۔ اس لیے اگر کسی جگہ مسجد کی نیت سے ایک تعمیر کر دی گئی تو آپ اس کو گرا تو سکتے ہیں، آپ اس کی دیواروں کو گرا کر شہید کر کے دوبارہ بنا سکتے ہیں، لیکن جگہ نہیں بدل سکتے اگر مسجد کی نیت سے اس کو طے کر دیا گیا ہے تو۔ پھر وہ تحت سرا سے لے کر زمین کے اندر سے لے کر اوج سریا تک، اوپر تک، وہ پوری کی پوری مسجد کا حصہ بن جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ وہ جگہ مڈل آف دی ارتھ، سینٹر، بالکل سینٹر ہے۔ اور اس کی وجہ بھی علماء کرام نے عجیب لکھی کہ اللہ رب العزت نے جب یہ پوری زمین کو آباد کرنا چاہا تو یہاں تو پورا پانی تھا۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت آئی ہے بڑی دلچسپ، بخاری شریف میں، کہ پورا کا پورا پانی تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے جب زمین کو آباد کرنا چاہا تو فرمایا اے زمین تو بن جا، تو سب سے پہلے اللہ کے اس حکم پر لبیک کہنے والا وہ حصہ تھا جہاں اس وقت کعبہ ہے، وہ پانی کا پرپوٹا وہاں سے پھوٹا۔ پرپوٹا پھوٹے گا تو جگہ بنے گی، پرپوٹا جب پھوٹے گا تو گویا پانی سائٹ پر ہٹے گا اور وہاں جگہ بنے گی، اور پرپوٹا اوپر کی طرف پھوٹتا ہے، اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ یہ پرپوٹا اوپر کی طرف پھوٹا، وہاں جگہ بنی، وہ جگہ خالی ہوئی، اللہ رب العزت نے اس جگہ کی قدردانی میں کہ اس نے سب سے پہلے میری آواز پر کہ تو وجود میں آ جا لبیک کہا تھا، ہم نے اس جگہ کو طے کر لیا کہ اس کو پوری دنیا کا قبلہ بنایا جائے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے عرش کے بالکل مقابلے میں بیت معمور ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور ایک مرتبہ ان کو طواف کرنے کے بعد دوبارہ چانس نہیں ملتا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں بیت معمور. معمور کا معنی آباد، ہر وقت وہ آباد رہتا ہے، اور اسی آباد گھر کے بالکل ڈائریکشن میں روئے زمین پر جو گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، اور وہ بھی ہر وقت آباد ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع تلاش کرو کہ جب کوئی بھی طواف کرنے والا نہ ہو، ایسا موقع قیامت تک نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں. یہاں تک کہ کتابوں میں آیا کہ اگر سارے انسان طواف کرنا بند کر دیں، اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کریں گے جو اس کا طواف کریں گے. کبھی بھی صرف نماز کا ٹائم ہوتا ہے فرض نماز کا جس میں کعبۃ اللہ کا طواف اٹک جاتا ہے، ورنہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی طواف کرنے والا نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ کی تجلی مجھے جو سمجھانا ہے، عرش سے بیت معمور پر آتی ہے، اور بیت معمور کے واسطے سے وایا کر کے وہ کعبۃ اللہ کے اوپر اترتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلی بڑی خطرناک ہے، اس لیے اللہ ڈائریکٹ بھی اس کو کعبہ پر نہیں اتارتے، اس لیے کہ زمین کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تجلی کو ڈائریکٹ اخذ کر سکے، لے سکے. قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے قرآن کریم کے انوار کو، اس کی وحی کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا کہ تم قبول کر لو، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. فابین ان یحملنہا، سب نے ایکسکیوز کر دیا، وحملہ الانسان، انسان نے قبول کر لیا. اور اس کی وجہ بھی علماء نے بہت اچھی لکھی ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کے اندر بہت سی چیزوں کو برداشت کرنے کی طاقت ہے. مٹی بہت سی چیزوں کو برداشت کر لیتی ہے، سورج کی تپش کو، سورج کی شعاؤں کو، ورنہ گھاس بھی جل جاتی ہے. کبھی کبھی سخت دھوپ ہوتی ہے تو گھاس جل جاتی ہے، اور پانی خشک ہو جاتا ہے. لیکن مٹی ایک ایسی چیز ہے جو سورج کی شعاؤں کو اپنے اندر لے لیتی ہے. اور ان علماء نے جو یہ گولڈ اور سلور وغیرہ کے علوم سے ماہر ہیں، لکھا کہ سورج کی سفید شعاع ڈائریکٹ مٹی کے جس ذرے پر جاتی ہے وہ چاندی بن جاتی ہے، سورج کی پیلی شعاع زمین کے جس ذرے پر جا کر لگ جاتی ہے وہ سونا بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کو آگ سے، پانی سے، اکیلے سے نہیں بنایا، کہ اس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت رہے، اور اگر اس کے اوپر ڈائریکٹ جیسے سورج کی وہ شعاع زمین کے جس حصے پر لگی وہ چاندی اور وہ سونا بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی وحی کی جو شعاع اور ویو جس انسان کے قلب پر لگ جاتی ہے تو وہ سونے اور چاندی جیسا بن جاتا ہے، وہ کام کا انسان بن جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے. تو منع کیا تھا پہلے، ایکسکیوز کر دیا تھا. اسی لیے ایک بات اور یاد آئی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، حضور تھے، صدیق اکبر تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، یہ چار لوگ تھے. جیسے ہی حضور اس پر جا کر کھڑے رہے، احد پہاڑ یوں حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا. حضور نے فرمایا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ گر جائیں گے، تو اتنا حرکت کیوں کرتا ہے؟ علماء نے بحث چھیڑی کہ وہ پہاڑ حرکت کیوں کرتا تھا، وجہ کیا تھی کہ وہ ہل رہا تھا. ایک وجہ تو یہ لکھی کہ وہ حضور کے کھڑے رہنے کی خوشی کی بنیاد پر، آدمی خوشی میں جھومتا ہے نا، کوئی اچھی قرات کرتا ہو، کوئی اچھی بات سناتا ہو تو آدمی ایسے ایسے جھومتا ہے. اور بخاری شریف پر ایکسپلین کرنے کا، شرح لکھنے کا ایک کام کیا ہے بہت بڑے عالم نے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، فتح الباری نام سے ایک شرح لکھی. انہوں نے بہت قیمتی وجہ لکھی کہ پہاڑ کو ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جب آفر کی تھی کہ میں تجھ پر قرآن اتار رہا ہوں تو میں پھٹ جاتا، اس کا مجھ کو ڈر لگا، کہیں آج ایسا نہ ہو کہ مجھ پر وہ شخصیت کھڑی ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، کہیں میں پھٹ نہ جاؤں، اس لیے وہ ڈر کے مارے ہلنے لگا. قرآن کریم نے فرمایا اس بات کو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کعبۃ اللہ پر اپنی تجلی نہیں اتاری، زمین کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ لے سکے، اسی لیے تو ڈائریکٹ فرشتہ اپنی اصل شکل میں حضور کے سامنے صرف دو دفعہ آیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے سامنے اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے تھے، انسان کی شکل میں آتے تھے، اور جب اپنی اصل شکل میں آتے تھے حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے لیے ان سے وحی لینا بہت مشکل ہو جاتا تھا، بہت مشکل، بلکہ خود حضور کے سینے کو سنیے، یہ قرآن ہم کو اتنی آسانی سے نہیں مل گیا ہے، حضور کے سینے کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا تھا، واش کروایا تھا بچپن میں بھی جوانی میں بھی، پھر بھی حال یہ تھا کہ جب حضور پر وحی آتی تھی تو ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور میری گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، وحی آئی تو مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی، اتنا مشکل پڑتا تھا. غار حرا میں جب پہلی وحی آئی تو حضور کو کپکپی تاری ہو گئی تھی، پسینہ پسینہ ہو گئے تھے، گھر آنے کے بعد حضور نے فرمایا تھا مجھ کو کمبل اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں. اس لیے کہ علم اتنا آسان نہیں ہے، علوم کا جب فیضان ہوتا ہے آدمی کے اوپر تو اس کی طبیعت میں عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ قرآن کریم اتنی عظیم الشان کتاب، اللہ کا نور، وہ نور پہلے اللہ نے بیت معمور پر اتارا تجلی اس کی، پھر کعبۃ اللہ پر. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ ڈائریکٹ تجلی اترتی ہے. آپ حضرات بھی کبھی غور سے دیکھنا، کعبہ کے سیدھے اوپر کبھی کوئی برڈ، کبھی کوئی بھی پکشی، کبھی کوئی پرندہ اڑتا نہیں ہے. کبوتر اڑتے اڑتے آتے تو ہیں، لیکن جب کعبہ کے پاس آتے ہیں تو وہ ایسے نیچے ہو کر گزر جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ہاں اگر کوئی پرندہ کبھی بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ ہمت کر لیتا ہے اوپر سے اڑنے کی، پرندے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر سے اڑے. کیا وجہ ہے، کیوں نہیں اڑ سکتا؟ اللہ کی تجلی اس کے اوپر اترتی ہے، اور یہ تجلی اتنی خطرناک ہے، اللہ کی تجلی اتنی خطرناک ہے کہ جبرائیل امین کو بھی عرش کے پاس جانے میں ڈر لگا تھا. میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو واقعہ معراج کا، کہ حضرت جبرائیل ساتھ ساتھ رہے، ہر جگہ ساتھ رہے، لیکن جب اللہ کے سامنے جانے کی باری آئی تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ چلے جائیے، میں نہیں بڑھتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک شعر میں کہا ہے، گر یکسر منہ اے برتر پرم، گر یکسر منہ اے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم. کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی تجلی میرے پر کو جلا کر خاکستر کر دے گی. نور سے بنے ہوئے ہیں لیکن انہیں بھی ڈر لگا، اور یہ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن اس نے اس کو قبول کیا، اس نے اس کو برداشت کر لیا. تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم انسانوں پر اتارا، کعبۃ اللہ کو اس کا سینٹر بنایا، سمجھا یہ رہا تھا کہ اس کعبہ سے ہدایت کی لہریں پوری دنیا میں پھیلتی ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکاً وہدل للعالمین. سب سے پہلا گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کو انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس میں دو باتیں رکھی ہیں، ایک برکت اور دوسری ہدایت، دو چیزیں. لیکن یہ برکت اور ہدایت صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، کیا آیت کریمہ پڑھی میں نے، للعالمین، پوری دنیا والوں کے لیے وہاں سے برکت پھیلتی ہے. اسی لیے فرمایا عمرہ کرو، حج کرو، مالدار بنو. دو چیزوں میں مالداری کا وعدہ کیا گیا ہے، تعویذ میں نہیں، تعویذ سے بڑی کہیں مالداری ملتی ہوئی، اگر تعویذ سے ہی مالداری ملتی ہو تو تعویذ بنانے والوں کو یہ تعویذ کی دکان لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. حدیث شریف میں دو چیزوں میں مالدار بننے کا علاج بتایا گیا ہے، ایک تو نکاح کرو مالدار بنو، اور دوسرا فرمایا حج کرو مالدار بنو. ان دو میں برکت رکھی گئی. فرمایا اگر ایک آدمی یہ سوچ کے نکاح نہیں کرتا کہ میں اپنی بیوی کا خرچہ پانی کیسے پورا کروں گا، نہیں، فی الوقت اس کے پاس فوری طور پر اپنی بیوی کا مہر دینے کی کرائے کے مکان میں ہی صحیح, اس کو رکھنے کی اور کھلانے پلانے کی طاقت ہو, فٹافٹ شادی کرے. قرآن میں فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, کہ اگر غریب ہوں گے فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ آنے والی بیوی کی برکت سے مستغنی کر دے گا, مالدار بنا دے گا. اور ایک بات اور سناؤں, عورت ذات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے, اسی لیے لڑکی جس کے گھر میں پیدا ہوتی ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. لڑکی کو بیٹی کو روزی روٹی بتایا گیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکے والے پریشان ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خوبی رکھی ہے کہ وہ جب آتی ہے اپنے پیر لے کر اپنے قدم لے کر اللہ روزی کے دروازے کھول. اس کی وجہ بتلاؤں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ لڑکا پیدا ہو تو آپ کو گے ہماری روزی ماں جانا ہوں تھے, نہیں نہیں نہیں, لڑکا تو اپنی ذمہ داری لے کر آتا ہے نا, وہ بڑا ہوگا کوئی کتنا پالے گا اس کو, گورنمنٹ بھی آپ کو دے گی سوشل بینیفٹ یا جو بھی دیتی ہوگی چائلڈ بینیفٹ 18 سال تک, لیکن 18 کے بعد تو پھر وہ مستغنی بن جاتا ہے. لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے مخدومہ بنایا ہے, مخدومہ خادم نہیں, اس کی خدمت کی جاتی ہے, تو اس کے طفیل اللہ مردوں کو رزق نصیب فرماتے ہیں. لڑکی کی پیدائش بڑی برکت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کی تقسیم بیان فرمائی سورہ شورا میں 25ویں پارے میں, تو پہلے لڑکی کا ذکر کیا یہب لمن یشاء اناثا, پھر لڑکوں کا, اور پھر فرمایا کہ بعضوں کو میں دونوں دیتا ہوں اور بعضوں کو بالکل کچھ بھی نہیں دیتا. لڑکی کی پیدائش, لڑکی کا ہونا اگر عیب ہوتا تو انسان اپنے سب سے زیادہ پیارے آدمی کو کوئی ہدیہ ادھر ادھر کا دیتا ہے کیا؟ کتنا مہنگا ہدیہ دیتا ہے جس سے اس کو پیار ہو محبت ہو. اللہ نے اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں بطور ہدیے کے عنایت فرمائی, اور لڑکی نہ ہو تو سماج وجود میں کیسے آئے, لڑکی نہ ہو تو انسانوں کا یہ پورا سوسائٹی کا معاملہ اور کمیونٹی چلے گا کیسے. اس لیے بچیوں سے پیار کرنا چاہیے, اور حدیث شریف میں لڑکوں کی تربیت پر جنت کا اتنا وعدہ نہیں آیا جتنا لڑکیوں کی تربیت پر آیا ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پالا پوسا, ان کو ادب سکھایا, ان کی شادی کروا دی وقت پر, اس کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں, گارنٹی. وہاں ایک صحابی تشریف فرما تھے, انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے تو 3 لڑکیاں کہیں, اگر کسی کی 2 ہوں تو اچھا ہوا انہوں نے پوچھ لیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. حضور نے فرمایا 2 ہوں تو بھی. تو بعد میں صحابہ فرمانے لگے کہ کاش کہ 1 بیٹی کے بارے میں بھی پوچھ لیا ہوتا, کہ کسی کی 1 بیٹی ہو تو. نہیں پوچھا, لیکن لگتا ایسا ہے کہ 1 بیٹی پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سے نوازا جاتا ہے. تو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک تو کعبہ سے برکت تقسیم ہوتی ہے, اور دوسری چیز ہدایت تقسیم ہوتی ہے کعبہ سے, ہدل للعالمین, وہ ہدایت کا مرکز ہے. مگر وہاں سے ہدایت لینے کے لیے آدمی کو اپنے یہ دل کا ریڈیو اسٹیشن, جہاں جس مثال سے چلا تھا وہاں آیا ہوں, اپنے دل کا ریڈیو اسٹیشن اس کے ڈائریکشن کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے, اور پھر یہ دل کو آن کرنا پڑتا ہے, اس کے بٹن کو چالو کرنا پڑتا ہے, اس کو کعبہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. ایک مثال دوں, پانی کا نل یہاں چل رہا ہو اور آپ نے بالٹی یہاں رکھی ہو تو بالٹی بھرے گی؟ نہیں بھرے گی, اس لیے کہ نل یہاں چل رہا ہے اور بالٹی آپ نے وہاں رکھی. تو کعبہ سے ہدایت اور برکت تقسیم ہوتی ہے. ہم نے یہ دل کا نل اس کی طرف رکھنے کے بجائے ادھر ادھر رکھ دیا دنیا کی طرف, تو یہ دل نہیں بھرے گا ہدایت سے, وہ ضلالت اور گمراہی میں رہ جائے گا. قصور اب ہمارا اپنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نل کھول دیا, برکت کو عام کر دیا, ہدایت کو عام کر دیا, اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اس کی طرف جوڑیں. اور اب آپ بولو گے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے میں کعبہ کی طرف کیسے جوڑوں؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بستیوں میں اس کعبہ کی برانچس مسجدوں کی شکل میں بنا دی ہے, اس کے ساتھ جڑنا گویا وہ آپ کی لنک کو کعبہ کے ساتھ جوڑ دے گی. جو انسان مسجد سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے, جوڑتا ہے, اس کی روزی میں بھی برکت, اس کی عمر میں بھی برکت, اس کی تندرستی میں بھی برکت, اس کی تمام نعمتوں میں برکت. اور جو مسجد سے دور رہ کر 1,00,000 روپے دے کر بھی تعویذ بناتا ہو, $1,00,000 دے کر بھی تعویذ بناتا ہو, اور کتنی ہی منتیں مانتا ہو, اس کی روزی میں برکت نہیں ہو سکتی. کثرت ہوگی کثرت اور برکت میں فرق ہے. ایک تو ہوتا ہے کوانٹیٹی بڑھ جانا, ہم نے اس کو ہی برکت سمجھا ہے کہ 100 کے 1000 ہو جائیں تو برکت ہوئی, لیکن وہ 1000 2000 کا خرچہ لے کر آتے ہیں اس کا کیا. مگر کبھی انسان 100 روپے میں 1000 روپے کا کام کر لیتا ہے, یہ ہے برکت. وقت میں بھی برکت ہوتی ہے کہ 5 منٹ میں آدمی 5 گھنٹے کا کام کر لے, برکت. ہاں پیسوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح برکت دیتے کہ آپ کے سامنے تھا کہ میرا $500 کا خرچہ ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ نے وہ کام آپ کا $100 میں کروا دیا, یہ برکت ہے. آپ کو ایسا خطرہ لگا کہ میرا فلاں پیشنٹ, میرا فلاں رشتہ دار ہندوستان میں بیمار ہے, اب اس کا علاج کرنے کی باری آئی, اس کے آپریشن کا سارا معاملہ طے ہو گیا اور ڈر لگ رہا ہے کہ 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا, انتظام کچھ ایسا ہوا, ڈاکٹر نے بتایا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا کہ 20,000 روپے میں 15,000 روپے میں اچھا ہوا ہے, وہ بالکل اچھا ہوا, تو آپ کے 2 لاکھ بچے نہیں, بچے نا, تو یہ کیا ہوا, گویا 2 لاکھ آپ کے بڑھے, بچنا گویا بڑھ جانا, یہ برکت ہوئی. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت برکت کا مطلب سمجھاؤ. اب برکت کی ڈیفینیشن آپ سینٹینس میں بیان نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ کوانٹیٹی کا نام نہیں ہے, وہ کوالٹی کا نام ہے, اور کوالٹی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, کوالٹی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. دیکھو ایک بات بولوں, نور کو آپ لفظوں میں سمجھا سکتے ہو؟ نور. سکون کو لفظوں میں سمجھا سکتے ہو؟ نہیں سمجھا سکتے, اس لیے کہ اس کا تعلق اندر کی کیفیت سے ہے. تو برکت کا تعلق بھی ایک کیفیت سے ہے, اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت مدنی سے جب کسی نے پوچھا کہ برکت کا مطلب سمجھاؤ, حضرت اس کو ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے باہر, جس کو گجراتی میں واڑا بولتے ہیں اور یہاں یارڈ بولتے ہیں, وہاں لے گئے. پانی کی موٹر تھی وہاں. حضرت نے فرمایا میرے دادا کے زمانے سے 30 سال سے یہ موٹر لگی ہوئی ہے, اس میں 1 روپیے کا بھی اب تک خرچہ آیا نہیں ہے, اس کا نام ہے برکت. حضرت نے کتنا اچھا سمجھا دیا کہ اس کا نام برکت ہے, بار بار خرچہ نہیں آ رہا ہے. اگر بار بار خرچہ آتا تو اتنے پیسے لگانے پڑتے, اب جتنے پیسے لگانے پڑتے اتنے پیسے آپ کے بچے ہیں, یہ برکت ہو گئی. کعبۃ اللہ سے ایسی برکت, اعمال کی بھی برکت ہے کعبہ میں, نہیں ہے اعمال کی برکت کہ 1 عمل کرو 1 لاکھ کا ثواب پاؤ, یہ برکت نہیں تو اور کیا. ایک جناب مجھ کو مل گئے تھے عمرے میں, دیکھو یہ برکت پر سے ایک بات یاد آئی, عجیب مینٹالٹی ہے نا اپنے ہندوستانی لوگوں کی. بھروچ علاقے کے تھے وہ, مجھے ملے کہا مول صاحب مارو تو کام اچھ تھے گئے ہم کے عمرہ میں آؤ. میں بولا کیا کام تھے گئے؟ ماشاء اللہ کوئی خواب میں بشارت نظر آئی کہ آپ کا کام ہو گیا. کہا اتنی نمازیں میرے ذمے قضا تھیں کہ مجھ کو کچھ پتہ نہیں ہے کتنی نمازیں قضا تھیں, اب یہاں آیا ہوں 2 دن سے, 2 دن میں 10 نمازیں پڑھ لی ہے, مجھ کو تو ایسا لگتا ہے کہ میرے ذمے جتنی قضا تھی اس سے بھی زیادہ میں نے پڑھ ڈالی. میں نے کہا ایسے کیسے تم نے پڑھ ڈالی, تم کمرے پہ جا رہے ہو, کھا پی رہے ہو تو اتنی سب. کہا وہ تم بزرگوں سے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر, تو میں نے تو 2 دن میں 10 لاکھ پڑھ ڈالی, 10 لاکھ تو میری قضا بھی نہیں ہوئی ہوگی. بولے 10 لاکھ آ گئی میرے پاس, 10 لاکھ میرے پاس آ گئی. ایسے لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ ایسے لوگوں کو اس طرح سمجھایا جائے گا کہ مانا ہم نے کہ بادام کے اندر بہت ٹونک ہوتی ہے, مانتے ہم, دودھ کے اندر بہت پروٹین ہوتا ہے, پستے کاجو میں اخروٹ میں بہت زیادہ پاور ہوتا ہے, لیکن آپ 10 بادام کھا لو اور ایسا سمجھو کہ آج میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا, چلے گا؟ ایک دم آسان کر کے سمجھا دیا آپ کو. ایک صاحب اور بھی ملے تھے, کہنے لگے ہم نے بیانوں میں سنا ہے کہ 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے برابر, تو کائے کو پورا قرآن پڑھنے کا یار, دن میں 3-3 مرتبہ پڑھتے جانے کا, جتنے 3 مرتبہ. تو میں نے پوچھا تم نے اب تک کتنے قرآن ختم کیے؟ کہا تمہیں تصور نہیں کر, اربوں کھربوں قرآن پورا کری لائے خائم کے. ارے بھائی کیسے پورے کیے اتنے سب قرآن؟ کہا 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد قرآن پورا, 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد قرآن پورا. ایسا نہیں ہے, ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے. تو کعبہ میں اعمال کی بھی برکت, روزی کی بھی برکت. اور وہاں اپنے جو لوگ عمرہ حج میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, 1 آدمی کا کھانا لو آرام سے 3 آدمی کھا سکتے ہیں آرام سے, یہ برکت ہے, وہاں سے برکت پھیلتی ہے. نماز کے ساتھ آدمی جڑتا ہے. تو بات اپنی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن کریم کا ایک نام ہے ذکر, نصیحت. اس نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے ٹرم اور کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ ایک شرط تو یہ بیان فرمائی قرآن کریم نے سورہ قاف، ایک سورہ کہف ہے، پندرہویں پارے سے شروع ہو کر سولہویں میں ختم ہوتی ہے، ایک سورہ قاف ہے، اس کا کبھی گھر پر بیٹھ کر ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیے، بہت خطرناک سورت ہے، آدمی کو قیامت یاد دلا دے۔ حضور عید کی نماز میں بھی اس کو پڑھتے تھے، کبھی فجر کی نماز میں بھی پڑھتے تھے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نسائی شریف میں روایت آئی، فرماتی ہیں کہ میں نے تو سورہ قاف کو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے زبانی یاد کر لیا تھا۔ یہ کب زبانی یاد کر لیا ہوگا؟ جب حضور اس کو کثرت سے پڑھتے ہوں گے، جیسے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دوسرا خطبہ زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ میں 4 سال کا تھا تو جمعہ کا دوسرا خطبہ مجھ کو یاد ہو گیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ہر جمعہ کو مسجد میں جاؤ تو وہی سیم خطبہ دوسرا پڑھا، پہلا خطبہ بدلتا ہے، دوسرا خطبہ سیم پڑھا جاتا ہے، تو آدمی کو یاد ہو جائے۔ حضور اکثر سورہ قاف پڑھتے تھے، 3 رکوع کی سورت ہے، صرف 3 رکوع، لیکن اس میں سکرات کا تذکرہ ہے، موت کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کو ختم کیا گیا ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس سے کنیکٹ کر رہا ہوں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن کریم کے ذریعے نصیحت دیجئے، یہ نصیحت ان کو ملے گی جو میری وعیدوں سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اس کو دوسرے انداز میں یوں بیان فرمایا، سیذکر من یخشا، سورہ سبح اسم ربک العلیٰ پڑھتے ہیں نا، زیادہ تر تراویوں میں ہم سنتے ہیں اس سورت کو، حضور اس کو جمعہ میں بھی پڑھتے تھے، عیدین میں بھی پڑھتے تھے، اس میں بھی ایک آیت کریمہ آئی، سیذکر، نصیحت حاصل کریں گے کون لوگ، من یخشا۔ اب ہمارا جواب مل گیا، اصل جو مجھے پوائنٹ کی بات بتلانی تھی، ہم لوگ برسوں سے بیان سنتے ہیں، برسوں سے تقریریں سنتے ہیں، لیکن ہمیں نصیحت نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آدمی کی چمڑی موٹی ہو جائے اور اس کے اندر سینسیٹیویٹی ختم ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر آگ بھی ڈالو، گرم پانی بھی ڈالو، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اندر کا فیلنگ اور سینس ختم ہو گیا۔ ویسے ہمارے اندر سے فیلنگ جو ہے ہدایت کی، نصیحت کی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہمارے دل، بولنے کے لیے تو ہم بولتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بولنے کے لیے ہم بولتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ڈر نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر یہ لکھ دیا جائے، آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہو، تو آدمی کھجانے سے پہلے بھی ذرا سوچتا ہے، ٹوپی سیدھی کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے کہ ہارو کارٹون بنے مارو ہم، کہ میں ذرا ٹوپی سیدھی کروں گا تو میرا کارٹون بن جائے گا۔ میں نے سنایا تھا یہ واقعہ ایک جگہ، کہ ہندوستان میں ایک مدرسے والوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ رکھا، آفس میں اس کا مانیٹر رکھا ہوگا، بچوں کو جب پتہ چلا کہ جگہ جگہ پر کیمرے رکھے گئے ہیں، تو بچے جان بوجھ کر اس کیمرے کے سامنے جاتے تھے، کوئی کھجاتا تھا، کوئی اپنا کرتا ادھر ادھر کرتا تھا، تو آفس میں بیٹھنے والا اسٹاف سمجھا یہ کیا سب مصیبت کر رہے ہیں، اسے بہتر ہے بند کر دو، تو بچوں نے بولا ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے یہ دھندے اسی لیے کیے تھے کہ وہ دیکھ دیکھ کے بولیں گے کہ یہ کیا مصیبت، کوئی بغل کھجا رہا ہے تو کوئی پیر کھجا رہا ہے تو کوئی ناک صاف کر رہا ہے، یہ سب دیکھنے کے لیے کیمرہ لگایا تھا، بند کر دیا۔ تو آدمی کو جب یہ لکھا جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہو، تو آدمی لفٹ میں بھی ڈرتا ہے، بہت سی لفٹیں بھی سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیند، ہمارا بھائی، کیمرے کسی ہوٹل میں، کسی بڑی جگہ پر بھی، بیڈ روم میں تو نہیں رکھے جاتے، ٹوائلٹ میں، واش روم میں نہیں رکھے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیمرہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے۔ مگر اب ہم میں سے ہر آدمی اپنے پاس اس کا جواب مانگ لے، کیا ہم کو اس کیمرے کا ڈر لگا؟ نہیں ڈرتے ہم، ہمارے ذہن میں ہی بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو نوٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سیو کر رہا ہے، اللہ کے یہاں امیجز میں جا رہی ہے، اور پھر پورے پروگرام میں، گیلری میں جا کر اللہ اس کو قیامت کے دن کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں فرمایا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں ہم نے کیمرہ لگا کے رکھا ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہر انسان کے گلے میں ہم نے ایک کیمرہ فٹ کر کے رکھا ہے، اس کی خود کی ایکٹیویٹیز اس کیمرے کے اندر سیو ہوتی جاتی ہے، اور صرف سیو نہیں ہوگی، اللہ نے اسی آیت میں فرمایا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، ہم قیامت کے دن اس کیمرے میں سے پرنٹ آؤٹ کریں گے، پرنٹ نکالیں گے، یلقاہ منشورا، وہ آدمی اپنے سامنے پوری فائل اپنی کھلی ہوئی پائے گا، اور ہم کہیں گے ہم کچھ بلیم نہیں کرتے تیرے اوپر، اقرا کتابک، یہ پڑھ لے تیری پرنٹ آؤٹ کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیری خود کی ذات تیرے اوپر حساب لینے والی ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، ہم کچھ نہیں بولتے کہ تو بولے ہم کچھ زیادہ بول لیں ہم کم بول لیں، یہ خود تیرا، تیرے ہاتھ تیرے پیر سب کچھ بولیں گے، یہاں تک کہ زمین کے جس حصے پر کھڑے رہ کر تو نے کوئی عبادت کی ہوگی وہ زمین بھی بولے گی، زمین کے جس حصے پر کھڑے رہ کر اگر تو نے کچھ گناہ کیا ہوگا وہ بھی بولے گا۔ میرے بھائیو سوچنے کا مقام ہے، ہمارے اندر سے خشیت دور ہو گئی ہے، اور خشیت کیوں دور ہوئی اس کی بھی وجہ بتا دوں تاکہ ہمارے اندر وہ خشیت آنے لگے۔ آدمی ڈرتا اس سے ہے جس کو وہ پہچانتا ہو، ہاں آدمی اس سے ڈرتا ہے جس کو وہ پہچانتا ہو۔ اگر آپ کے سامنے کسی آدمی کا ڈیٹیل وائز انٹروڈکشن نہیں ہے، آپ کسی کو تفصیلی جانتے نہیں ہیں، ایک آدمی 3-star پولیس ہے، اس کی ڈگری ہے اور اس کو اتھارٹی وغیرہ ہے سب کچھ ہے، لیکن ایک آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو پولیس والا کھڑا ہے اس کی اتھارٹی کیا ہے اور یہ پرسن کون ہے اور اس کے پاس کیا کیا پاور اور طاقت ہے، تو پھر وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اس کی حاضری میں کچھ بھی کر ڈالتا ہے۔ لیکن جو جانتا ہے وہ تو نہیں بھائی، یہ آدمی یہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے اور اس کو یہ یہ پاور ہے، تو اس کو دیکھتے ہی آدمی بریک لگاتا ہے، ایسکولیٹر پر سے اپنے پیر اٹھا لیتا ہے۔ ہماری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو صرف اتنا پہچانا معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہم کیا جانے، بس یہی ایک لفظ ہمیں یاد ہے۔ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ میرے کچھ بندے صرف غفور الرحیم پکڑ کر چلتے رہیں گے، اس لیے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی عبادی میرے بندوں کو یہ بتا دو، انی ان الغفور الرحیم، کہ میں بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن اس پر بس نہیں کیا، اس کے فوراً بعد آیت بتلائی، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب بڑا خطرناک ہے، اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ کی صفات کو جاننی چاہیے۔ اب وہ صفات کو جاننے کے لیے آخری میسج دے دوں آپ کو، پھر جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بات کریں گے۔ آخری میسج یہ ہے کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں، آپ لوگوں میں سے ہر ایک آدمی ان میں سے ہر نام کی ڈیٹیل وائز تشریح جاننے کی کوشش کرے تو ایمان مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے جو 99 نام ہیں نا، آج کل جو ایک رسم چلی ہے کہ 99 نام زبانی یاد کر لینے کے اور پھر اس کو گانے کا اور پھر اس کے پروگرامز کرنے کے، بہت اچھا مبارک ہو، کوئی اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن حدیث شریف میں تو فرمایا گیا کہ وہ 99 نام جن معانی پر، جن چیزوں پر دلالت کرتے ہیں، اس میں سے جو میسیج نکلتا ہے اللہ کے 99 نیمز میں سے، وہ میسیج ہم کو اپنے پاس لینا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تو روزانہ اگر ایک ایک نام کا بھی مطلب سمجھنا ہم شروع کر دیں گے، آپ کو انٹرنیٹ پر بھی ملے گا، کتابوں میں بھی ملے گا، اس کی تشریح علماء کرام نے ذکر کی ہے۔ اپنے بزرگوں سے بھی رابطہ قائم کرو، اپنے لوکل علماء سے بھی ملو، ان سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو، تو ایمان مضبوط ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے ناموں کی توحید بھی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے اندر وہ خشیت کی کیفیت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنا ڈر پیدا فرمائے، اور اس ڈر سے پہلے اللہ اپنی ذات کو پہچاننے والا ہم سب کو بنا دے۔ ہم پہچان لیں گے اللہ تعالیٰ کو، معرفت جس کو کہتے ہیں، تو پھر آٹومیٹیکلی انسان کا ایمان مضبوط بنتا ہے۔ اس لیے علماء میں بھی بہت مشکل سے بہت سوں کو عارف باللہ کہا جاتا ہے، عارف باللہ کا مطلب اللہ کی پہچان حاصل کرنے والے۔ اور جتنی جتنی معرفت آدمی کی بڑھتی ہے، جتنا وہ اللہ کو پہچاننے میں ترقی کرتا جاتا ہے، اتنا اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ میرے درجات میں ترقی ہوتی ہے تو میں روزانہ استغفار بڑھاتا جاتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ روزانہ میرے درجات میں ترقی ہوتی ہے، سمجھنے کی چیز یاد آ گئی، کہ روزانہ میرا اپگریڈ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں جتنا جتنا اپگریڈ ہوتا جاتا ہوں، رسالت اور نبوت میں جتنا اللہ کے قریب پہنچتا ہوں، اوہ ہو ہو اللہ اتنا بڑا اور میں نے اب تک اس کی اتنی ہی عبادت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس لیے میں روزانہ استغفار بڑھاتا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جتنا آگے بڑھتا ہوں مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی اور میں نے گزشتہ کل تک جو اتنی عبادت کی وہ اس کی ذات کی شایہ نشان نہیں تھی، اس لیے میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کیفیت نصیب فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، جزا اللہ عنا نبینا و سیدنا محمد ما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا وزکیہا انت خیر من زکاہا اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ومن العمل ما ترضى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اجعل قبور المؤمنين رياض الجنة اللهم اغفرهم وارحمهم وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت سهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل سهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.